کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چلن کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام با ادب لوگ۔ اس پروگرام کے اندر ہم مختلف موضوعات پر باتیں سنتے ہیں، مدنی پھول سنتے ہیں۔ ہم نے پچھلے سلسلوں میں اساتذہ کے حوالے سے، مسجد کے ادب و احترام کے حوالے سے، اور صحابہ کرام کا ادب و احترام کا انداز کیا تھا، اس طرح تبرکات کا ادب و احترام، اس حوالے سے قرآن اور احادیث سے مبارکہ میں کیا تعلیمات ہیں، یہ ہم نے سنی تھیں۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہم قرآن کریم، فرقان حمید، برہان رشید، جو بڑی عظیم کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاک کلام ہے، اس کے ادب و احترام کے حوالے سے سنیں گے کہ ہم قرآن کریم، فرقان حمید، برہان رشید کا کس طرح ادب و احترام کرتے ہیں اور کس طرح ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کس انداز میں اس کا ادب و احترام کیا ہے، اور بزرگان دین نے کس طرح اس کی تلاوت کر کے، قرآن پاک بار بار پڑھ کے، کس انداز میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج ہم دیکھیں کہ ہم قرآن کریم، فرقان حمید کا کس انداز میں ادب و احترام کرتے ہیں۔ اس سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے، اور وہ درخت کیسا ہے؟ کہا کہ جو اس کا پھل ہے وہ سیب سے بڑا ہے، انار سے چھوٹا ہے، اور اسی طرح وہ مکھن سے زیادہ نرم ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ یعنی وہ ایسا درخت ہے اور اس کے پھل یعنی ایسا لذیذ ہے، اور وہ جو درخت ہے اس کے جو تنے ہیں وہ سونے کے ہیں، اور اس کے جو پتے ہیں وہ زبرجد کے ہیں، اور اسی طرح اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس درخت میں سے کون خوش نصیب پھل کھا سکے گا، یعنی جس درخت کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت کے اندر پیدا فرمایا، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ موتیوں کی ہیں، اور جو اس کے تنے ہیں وہ سونے کے ہیں، اور اس کے پتے زبرجد کے ہیں، اتنا اعلیٰ قسم کا درخت ہے، اتنی شانوں اور عظمتوں والا درخت ہے، آخر اس کا پھل کون خوش نصیب شخص کھائے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا لا یأکل منہا، فرمایا اس میں سے کون کھا سکے گا؟ فرمایا لا یأکل منہا الا اکثر من الصلاۃ علی محمد، فرمایا اس درخت سے وہی بندہ پھل کھا سکے گا جس نے کثرت سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو مدنی چلن کے ناظرین، کتنی پیاری فضیلت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، جس کی عادت میں شامل ہے، اور علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر 313 بار بھی اگر کوئی بندہ درود پاک روزانہ کی بنیاد پر پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی اکثر درود پاک یعنی زیادہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں کی صف میں شمار ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چلن کے ناظرین، قرآن کریم، فرقان حمید، برہان رشید، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کو پیدا فرمانے والا ہے، اس عظیم رب کا یہ عظیم کلام ہے، اور اس کلام کا احترام اور اس کا ادب کرنا بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر ایک پر فرض ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اس کا احترام نہیں کرتا، یقیناً سارے مسلمان قرآن کریم کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ مسلمان بھی کہلائے اور آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا بھی ہو اور مسلمان بھی ہو اور وہ بندہ قرآن کریم کا ادب نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا، قصداً کوئی اس طرح نہیں کرتا۔ ہاں، بے خیالی میں ہم کس طرح قرآن کریم، فرقان حمید، برہان رشید کی بے ادبیاں کر جاتے ہیں، یہ ہمیں معلوم بھی ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا ذہن اس طرف نہیں جا رہا ہوتا، بے خیالی کے اندر ہم اس طرح کے خلاف ادب کام کر جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اب سب سے پہلی بات یہ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کی اہمیت کتنی ہے۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں ہی کافی ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور یہ وہ مبارک کلام ہے کہ جس قرآن کو، جس کلام کو اللہ نے اپنے محبوب کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب کائنات نے لیا ہے، تورات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، زبور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، انجیل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، لیکن ان کتابوں کے اندر تحریف ہو گئی، رد و بدل ہو گیا، لوگوں نے اپنی من پسند باتیں ان کے اندر ایڈ کر دیں، اور بھی طرح طرح کے معاملات ہوئے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید وہ عظیم کتاب ہے، وہ اعلیٰ کلام ہے، وہ عظیم کتاب ہے کہ اس کے اندر ایک حرف، ایک زبر زیر پیش کا بھی کوئی فرق نہیں آیا، یعنی اس کلام کے اندر کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کا جو ذمہ ہے وہ خود رب کائنات نے لیا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ وہ خود رب کائنات نے لیا ہے، لہٰذا کس کے اندر جرت ہے یا کس کے اندر یہ مجال ہے کہ وہ اس کے اندر اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر سکے۔ قرآن جو ہے یہ تحریف سے پاک ہے، یعنی یہ وہ مبارک کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، اور یہ وہ مبارک کلام تھا کہ جب آقا علیہ السلام نے پڑھ کر کفار کو سنایا، حالانکہ یہ وہ دور تھا اور یہ زبان و کلام و بیان کا دور تھا، ہر دور کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو معجزہ عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام، یہ ان کا جو دور تھا سنگ تراشی کا دور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ آپ نے پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، لوگ بڑے حیران ہو گئے، پتھر سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، پہاڑ سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، لوگ حیران ہو گئے، عقلیں دنگ رہ گئیں۔ تو اس دور کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دور دیکھیے، حسن کا دور دورہ تھا، ہر جگہ حسن ہی حسن تھا۔ اس دور میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کو بنا کر بھیجا، جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تو یہ اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے کہ پھر چشمے فلک نے دیکھا کہ حسن والوں نے بھی آپ کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں، آپ کا حسن و جمال ایسا تھا۔ اسی طرح اب دور دور کے دبار سے آتے چلے جائیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا دور دیکھ لیں، تو اس دور کے اندر سریلی آواز کا معاملہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی کہ آپ کی آواز کو سن کر جو ہے لوگ حیران ہو جایا کرتے تھے، آپ کی آواز بھی بڑی سریلی تھی۔ اور اسی طرح جو آپ کا جو دور تھا وہ لوہے کی صنعت کا دور تھا، لوہے کے حوالے سے جو ہے وہ لوگ بڑے پریشان رہتے تھے، اوزار وغیرہ بنانا، ہتھیار وغیرہ بنانا، یہ ان چیزوں کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کے دور میں جب اس طرح کا معاملہ تھا، آپ علیہ السلام کو اللہ نے وہ کمال، وہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ لوہے کو اپنے ہاتھ میں لیا کرتے تھے، وہ پگھل کے موم ہو جایا کرتا تھا، پھر اس کو جس سانچے میں ڈھالنا چاہتے وہ ڈھال لیا کرتے تھے۔ تو اس دور کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معجزات و کمالات عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں ہر دور کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ دیکھیں جادوگروں کی جادوگری اپنے عروج پر تھی، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ عطا فرمایا، جب جادوگروں نے اپنی جو ہے وہ رسیاں پھینکی اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، تو یہ منو ٹنوں کے اعتبار سے جو کچھ بھی سامنے تھا ان سب کو نگل گیا۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح اژدہا بن گیا اور سب کو نگل گیا۔ آپ دیکھیں کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ جب لوگوں کے سامنے آیا تو لوگ حیران ہو گئے، اور جادوگروں کی جادوگری کا جو فخر تھا وہ ٹوٹ کر جو ہے وہ چور چور ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی بڑے معاملات تھے، اللہ نے اس دور کے اعتبار سے معجزہ عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو ہے وہ لوگوں نے ہر چیز کا علاج تجویز کر لیا تھا، علاج نہیں تھا تو ان کے پاس جو ہے وہ مادر زاد اندھے کا علاج نہیں تھا، اسی طرح ان کے پاس جو ہے وہ علاج نہیں تھا تو کوڑھی کے مرض کا علاج نہیں تھا، ان کے پاس علاج نہیں تھا تو موت کا علاج نہیں تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اعتبار سے یہ تینوں معجزات آپ کو عطا فرمائے، آپ جو ہے وہ کوڑی کے مرض والے کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اللہ اس کو شفا عطا فرما دیتا، اندھے کے آنکھوں پر جو ہے آپ ہاتھ پھیرا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ نور داخل فرما دیتا، اسی طرح آپ نے مردوں کو بھی زندہ کیا ہے، موت کا علاج تو کسی کے پاس نہیں تھا لیکن آپ نے مردوں کو بھی زندہ کر کے دکھایا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا، لوگ حیران رہ گئے کیونکہ یونانی طب اس وقت اپنے بڑے عروج پر تھی، نام تھا اس کا، ہر چیز کا علاج انہوں نے تجویز کر لیا تھا، نہیں تھا تو مادر زاد اندھے کا علاج نہیں، کوڑی کے مرض والے کا علاج نہیں، موت کا علاج نہیں، یہ تینوں معجزات اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اب دیکھیں جب دور آیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، میرے اور آپ کے آقا اور میٹھے میٹھے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، جب آپ کا دور آیا پھر کیا ہوا، یہ زبان و کلام و بیان کا دور تھا۔ اس دور کے اندر جو ہے وہ کمال کے خطیب بھی تھے، کمال کے ادبا شعرا بھی تھے، اور ایسا کلام کرنے والے، فصیح و بلیغ انداز میں کلام کرنے والے کہ جب بندہ کلام سنے تو جو ہے وہ عقل دنگ رہ جائے کہ یار بندہ کیا بولتا ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں یہ زبان و کلام کا دور، اس دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور کے اعتبار سے آقا علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، اور وہ قرآن کا معجزہ تھا۔ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، جب آپ نے قرآن کو پڑھا نا بڑے بڑے لوگ دنگ رہ گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی بندے کا کلام ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ حیران رہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی زبان سے کافروں کو چیلنج کروایا، فرمایا کہ اس قرآن کی مثل کو چھوٹی سی سورت کی مثل بنا کے لے آؤ، لگ پتا جائے گا، اور قرآن کے اندر یہ باتیں موجود ہیں۔ فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، کہا کہ اگر تمہیں شک ہے اس کے اندر جو ہم نے اپنے محبوب پہ قرآن نازل کیا ہے تو جاؤ چھوٹی سی سورت کی مثل بنا کر کے لے آؤ، اور اس کے اندر ایسا نہیں کہ تم کسی سے مدد طلب نہیں کر سکتے۔ فرمایا جاؤ جس سے مدد مانگنی ہے مانگو، لیکن تم قرآن کی چھوٹی سی سورت کی مثل بھی بنانے پر قادر نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے سامنے کسی بندے کی، عام بندے کے کلام کی کیا مجال ہو۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید کا یہ معجزہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آقا علیہ السلام جب قرآن پڑھ کر سنایا کرتے، عرب کے لوگ حیران ہو جایا کرتے تھے، تو قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید یہ بڑی اعلیٰ کتاب ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی شان، اس کی عظمت بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنے محبوب کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا ہے۔ اس کی اہمیت کے حوالے سے ہم نے چند باتیں سنی کہ یہ قرآن کریم کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، تو بحیثیت مسلمان ہم سب پر اس کا ادب و احترام لازم ہے۔ اب ہم نے اپنے معاشرے میں دیکھنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس کا کس انداز میں ادب و احترام کرتے ہیں۔ ہمارا ادب و احترام کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ اعلیٰ قسم کے کپڑے، اعلیٰ قسم کے غلاف کے اندر لپیٹ کر ہم اوپر والی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، یعنی اپنے سے کچھ اوپر، یا کمرے کے اندر ایسی جگہ ہم نے بنائی ہوتی ہے جو بیٹھنے کی جگہ سے اونچی جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ قرآن کریم فرقان حمید کو رکھ دیا جاتا ہے، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ادب کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اگرچہ یہ ادب میں آتا ہے، یہ ادب میں آتا ہے، لیکن حقیقی ادب و احترام تو کچھ اور ہی ہے۔ تو یہ بھی ادب میں آتا ہے، البتہ بات یہ ہے ہم اس کو کس انداز میں رکھتے ہیں، قرآن کریم سے ہم ادب کی برکتیں کس طرح لیتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہم نے جو ہے وہ بیٹی کی شادی کرنی ہو تو جہیز میں اس کو قرآن پاک دے دیا، یا اس کے سر پر جو ہے وہ قرآن پاک گزار دیا جاتا ہے، ایک یہ انداز بھی ہے، اگرچہ جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ سر پر سے قرآن گزارنا، حقیقی تعلیمات جو قرآن کی ہیں اس پر عمل پیرا ہونا حقیقی بات تو یہ ہے۔ البتہ جو ہمارے ہاں رواج ہے، ہمارے ہاں جس انداز میں کیا جاتا ہے، اور اس طرح صبح صبح کچھ لوگ اٹھ کر قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، صرف قرآن کو کھولتے ہیں اور زیارت کرتے ہیں، پھر اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں، یہ بھی ایک انداز ہے جو ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ اب یہ انداز درست ہے یا نہیں ہے اس میں کلام نہیں ہے، یہ بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح لوگ اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، یا اس سے کس انداز میں برکتیں لیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو گھر میں بھی اس طرح قرآن کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اسی طرح جب اپنی دکان پر جاتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، تو وہاں پر بھی قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کا ایک نسخہ رکھا ہوتا ہے، اس کو کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، پھر اس کو بند کر کے دوبارہ رکھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اور بھی کئی ذرائع ہیں، کئی بھی اس طرح کے کئی معاملات آتے ہیں جہاں پر قرآن پاک کو اس انداز میں کھولا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، زیارت کی جاتی ہے، پھر بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی نہیں جو ہے وہ کام شروع کرنے لگے ہیں، کوئی نیا کام کرنے لگے ہیں، تو اس وقت بھی قرآن پاک کی زیارت کی جاتی ہے۔ اور اس طرح بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہیں باہر جا رہا ہے تو اس کی والدہ اپنے بیٹے کو قرآن پاک کھول کر اس کی زیارت کرواتی ہے، اس کے بعد قرآن پاک کو بند کر دیا جاتا ہے، قرآن پاک کو رکھ دیا جاتا ہے، اب وہ بندہ چلا جاتا ہے، اور وہاں سے یعنی یہ سوچ لی جاتی ہے کہ اب یہ بندہ کامیاب ہو کر ہی پلٹے گا۔ تو یہ یعنی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔ اب حقیقی انداز کیا ہونا چاہیے، کہ یہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کا کما حقہ ادب و احترام کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھنا سیکھیں۔ جو قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، وہ قرآن پاک کو ہم پڑھنا سیکھیں۔ کسی اچھے قاری صاحب سے، دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالیغان بڑوں کے لیے اکثر مساجد کے اندر جہاں مساجد ہیں وہاں پر دعوت اسلامی کے زیر تحت وہاں پر جو ہے مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے، وہاں پر بھی ہم قرآن پاک جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، اسی طرح آن لائن بھی قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ میں بھی قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے اور درست مخارج کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھنا سیکھیں، لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کو صرف اس حد تک رکھا ہے کہ ہم قرآن پاک کو اپنے گھر کے اندر اونچی جگہ پر رکھ دیتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد اس پر گرد بھی جم جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، یہ ہمارا انداز ہوتا ہے۔ حالانکہ انداز یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انداز یہ ہو کہ روزانہ ہم صبح صبح اٹھیں اور قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کی تلاوت بھی کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی قرآن پاک پڑھنے کی تلقین کریں۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کا کما حقہ ادب و احترام ہے۔ اب اگر صرف قرآن کریم فرقان حمید کے جو ظاہری آداب ہیں ان کی طرف آ جاتے ہیں تو ان میں سے یہ بھی ہے، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے تو قرآن کریم کا ادب احترام کرنے کا انداز ایک یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کو غلاف کے اندر لپیٹ کر اچھی جگہ پر رکھیں، اونچی جگہ پر رکھیں اور ایسی جگہ پر رکھیں کہ وہاں پر کوئی زیادہ شور وغیرہ بھی نہ ہو۔ یعنی قرآن پاک کو ہم نے ایک جگہ پر رکھا ہے تو وہاں پر شور بھی نہیں کرنا، یہ بھی ادب کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک مقدس منور کلام ہمارے گھر میں موجود ہے، اس کمرے کے اندر موجود ہے اور ہم وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ کر فوش کلامی میں لگے رہیں، فضول باتوں میں لگے رہیں اور طرح طرح کی باتوں میں لگے رہیں، یہ انداز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن پاک کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ جہاں پر قرآن پاک رکھا ہو تو وہاں پر زیادہ شور نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح قرآن کریم پر ہم نے کوئی چیز نہیں رکھنی، بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ قرآن پاک پر جو ہے وہ قلم رکھ دیتے ہیں یا اسی طرح کوئی چیز ہے وہ قرآن پاک کے اوپر رکھ دی۔ قرآن پاک کے اوپر کچھ بھی نہیں رکھنا، ہاں قرآن پاک کے نیچے آپ رکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ حدیث کی کتابیں بھی اگر ہیں تو حدیث کی کتابوں کو بھی نیچے رکھنا ہے، قرآن پاک کو اوپر رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن پاک ہم نے نیچے رکھ دیا، حدیث کی کتابیں ہم نے اوپر رکھ دیں، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کا ادب یہ ہے کہ اس پر کوئی چیز نہ رکھی جائے، نہ اس پر ہم قلم رکھ سکتے ہیں نہ اس پر کوئی اور چیز رکھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح قرآن کریم فرقان حمید کو دونوں ہاتھوں سے باوضو ہو کر باادب طریقے سے اٹھایا جائے، اٹھایا بھی جائے اور رکھا بھی اسی انداز میں جائے۔ اور اسی طرح جب ہم قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرنے لگے تو اس وقت بھی ہمیں بڑا اہتمام کرنا چاہیے، پہلے تو مکمل طور پر باوضو ہو کر اچھے کپڑے پہنے، اچھے کپڑے پہنے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو وغیرہ لگا کر اور اچھی طریقے سے تیار ہو کر پھر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ جس طرح ہم نے اگر کہیں شاہی دربار میں جانا ہو یا کسی بڑے بندے کے پاس جانا ہو جو دنیاوی عہدے کے حوالے سے جس کا ایک نام ہو اس سے ہم نے ملنے جانا ہو یا ہم نے کسی شادی میں کسی ولیمے میں جانا ہوتا ہے تو وہاں پر ہم بڑے تیار ہو کر کے جاتے ہیں کہ یار میں وہاں بڑے بڑے لوگوں سے ملوں گا، ان سے ہم کلام ہوں گا، ان سے باتیں کروں گا، تو یہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا گویا یہ ایسے ہی ہے کہ ہم اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ہم اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں، ہم اپنے رب کا میسج پڑھ رہے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ یعنی جب قرآن پاک میں یہ آیت مبارکہ آتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو، تو ہم یہاں پر ہمیں مخاطب کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک کو کھولیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے لگے ہیں، تو وہاں پر بندہ جو ہے وہ میلے کپڑے پہن کر بیٹھ جائے اور کوئی ادب نہ رکھے تو لہٰذا یہ ہماری اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ ہم قرآن پاک کو باادب طریقے سے کھولیں اور باادب طریقے سے باوضو ہو کر اچھے کپڑے پہن کر ہو سکے تو غسل کر کے، اور اگر غسل نہ ہو تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ باوضو ہو کر مکمل طور پر، کیونکہ بغیر وضو تو قرآن پاک کو چھونا بھی حرام ہے، تو کہا کہ قرآن کریم فرقان حمید کو باادب طریقے سے باوضو ہو کر اس انداز میں اس کو کھول کر پڑھیں اور اس کو تھوڑا اونچائی کی طرف رکھیں کہ تاکہ آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو حروف وغیرہ واضح نظر آئیں۔ یہ بھی قرآن کریم فرقان حمید کے آداب میں سے ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے آداب کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی جو ہے تلاوت کریں اس وقت ہمارے منہ میں کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ کوئی چیز کھا بھی رہا ہے یا کوئی چیز چبا بھی رہا ہے اور ساتھ میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کر رہا ہے، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح اس وقت بھی بندہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرے جب ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہو، جس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں جو سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں یا نسوار ڈالتے ہیں یا اسی طرح جو ہے وہ کچا لہسن وغیرہ کھا لیا ہے، اس وقت منہ سے بدبو آ رہی ہے اور اس وقت جو ہے وہ بندہ تلاوت کرنے بیٹھ جائے یہ بھی آداب کے خلاف ہے، کیونکہ جب بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں، تو لہذا ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کو ہمارے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، ان کو تکلیف سے بھی بچانا ہے۔ لہذا جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ایسے انداز میں کریں، ایسے احسان انداز میں کریں کہ ہمارے منہ سے کسی قسم کی بدبو وغیرہ نہ آ رہی ہو۔ اور اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے اس کو آہستہ آہستہ پڑھا جائے، ایسا نہیں ہے کہ تیز تیز بندہ پڑھتا چلے جائے اور حروف کا خیال بھی نہ رکھے، اس انداز میں پڑھے کہ ہر حرف دوسرے حرف سے ممتاز ہو جائے، جس طرح تجوید کے قواعد وغیرہ ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرے، کیونکہ ہر حرف پر نیکیاں ملنی ہے، تو اس انداز میں تلاوت کرے کہ جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم بزرگان دین کا اکابرین کا انداز دیکھتے ہیں، ہم اپنے اکابر کا انداز دیکھتے ہیں، ان لوگوں کو قرآن سے کتنی محبت تھی، کیسا لگاؤ تھا، یہاں سے ادب و احترام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، قرآن کریم کی جو بندہ زیادہ تلاوت کرتا ہے تو وہ کما حق ادب و احترام بھی کرتا ہے، جو بندہ قرآن پڑھتا بھی نہیں ہے تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا، تو وہ کما حق ہو اس کا ادب و احترام بھی بجا نہیں لا پاتا، اس کا جس طرح قرآن پاک ادب کرنا چاہیے اس طرح ادب نہیں کر پاتا، اگرچہ ادب ضرور کرتا ہے لیکن اس انداز میں نہیں کر پاتا جس طرح قرآن پاک سے محبت کرنے والا، قرآن پاک کی بار بار تلاوت کرنے والا جو ہے وہ قرآن پاک کا ادب کرتا ہے۔ آپ دیکھیں امام الائمہ کاشف الغمہ سراج السنہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کروڑوں حنفیوں کے جو ہے وہ پیشوا ہیں، امام ہیں، مقتدا ہیں، سرتاج ہیں، آپ کا انداز کیا ہوا کرتا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک مرتبہ، آپ نے 55 حج کیے ہیں اپنی زندگی میں، 55 حج کیے ہیں، جب آپ آخری حج کرنے گئے تو اس وقت آپ نے جو ہے وہ خدام کعبہ سے، جو کعبے کے خادم وغیرہ تھے وہاں پر، آپ نے ان سے جو ہے وہ اجازت مانگی کہ مجھے اندر کعبے کے اندر عبادت کرنی ہے، کعبے کے اندر عبادت کرنی ہے، آپ نے اپنا آدھا مال ان کو جو ہے وہ پیش کیا، آپ کو اجازت ملی، آپ اندر گئے، دو ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر آپ نے کس طرح عبادت کی، آپ کے حوالے سے ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایک رکعت ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ پڑھی، اور اس ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ایک رکعت پڑھی، اور اس ایک رکعت کے اندر جو ہے وہ آپ نے آدھا قرآن تلاوت کیا، اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، سجدہ کیا، اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ نے دوسرا جو آدھا حصہ بچتا تھا وہ قرآن پاک کا تلاوت کیا، اور اس کے بعد سلام پھیرا اور اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے کہ مولا یہ بندہ عاجز ہے، یہ بندہ کمزور ہے، مولا یہ ضعیف ہے، یہ تیری عبادت کا حق تو ادا نہیں کر سکا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ مولا میں نے تجھے پہچانا ضرور ہے، میں نے تجھے پہچانا ضرور ہے، لیکن میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پایا، ہاں عبادت میں جو کمی آئی ہے مولا وہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، مولا تو اس کو مجھے معاف فرما دے۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز دیکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے گڑ گرا رہے ہیں، قرآن پاک سے محبت دیکھیے، قرآن پاک کو جو ہے آپ نے دو رکعت کے اندر قرآن پاک مکمل کیا، اس کے بعد بھی دعا مانگ رہے ہیں کہ مولا یہ بندہ عاجز ہے، کمزور ہے، مولا یہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر پایا، لیکن تجھے پہچانا ضرور ہے۔ تو کعبہ کے کونے سے آواز آئی کہ ہم نے تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے، تو نے ہمیں پہچانا اور بڑا خوب پہچانا ہے، تم نے ہماری عبادت کی ہے اور بڑے اعلیٰ انداز میں عبادت کی ہے، ہم نے تجھے بھی بخش دیا اور جو قیامت تک تیری پیروی کرے گا ہم اس کو بھی بخش دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ مقام پایا ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور آپ کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے 30 سال تک ہر رات میں قرآن پاک کا ختم فرمایا ہے، یہ امام اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے، ہم دیکھیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے نام لیوا ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہم کتنا جو ہے وہ قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں، کتنا ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، کتنا ہم قرآن پاک کا ادب و احترام کرتے ہیں، یہ شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی جنہوں نے قرآن پاک سے محبت کی ہے، قرآن پاک سے دل لگایا ہے، قرآن پاک سے لو لگائی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان یہ عظمت جو ہے وہ دنیا کے اندر ہی عطا فرمائی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے گئے ہیں تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ گئے ہیں، اور قرآن پاک کی کتنی برکتیں ہیں کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کیسی شان عطا فرماتا ہے، روایتوں کا مفہوم ہے کہ جو بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کا حافظہ مضبوط فرما دیتا ہے، اس کی جو بیماریاں ہیں جسمانی بیماریاں وہ دور ہوتی ہیں، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ شفا بھی ہے، لوگ اس کو شفا کے لیے بھی پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور بھی کئی جو ہماری اغراض ہوتی ہیں ان کے لیے اب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اگرچہ یہ باتیں بھی اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ ہمیں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا، ہم قرآن پاک کو درست انداز میں پڑھنا بھی سیکھیں اور اس کے بعد تلاوت کو بھی اپنا جو ہے وہ ذوق و شوق کے اندر جو ہے اس کو لے کر آئیں اور قرآن پاک کی تلاوت کا اپنے اندر شوق پیدا کریں. اگرچہ ہم جو ہے وہ روزانہ پورا قرآن ختم نہیں کر سکتے لیکن کم از کم روزانہ ایک رکوع تو پڑھ سکتے ہیں, ہم روزانہ چند آیات کی تلاوت تو کر سکتے ہیں, اتنا تو ہم کریں نا پابندی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ. ہمارے بزرگوں نے جس طرح قرآن پاک کی خدمت کی ہے اور قرآن پاک سے دل لگایا ہے, قرآن پاک سے محبت کی ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر بھی ان کا صلہ عطا فرمایا ہے. آج ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جو ہے وہ قرآن پاک سے محبت کریں, اس کا کما حق ہو ادب و احترام کریں. تو قرآن پاک کے آداب کے حوالے سے آج ہم نے جو ہے وہ مدنی پھول سنے. قرآن پاک کا ہم نے ادب اس طرح کرنا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اعلیٰ قسم کے غلاف میں لپیٹ کر ایسی جگہ پر رکھنا ہے جو اونچی جگہ ہو, صاف ستھری جگہ ہو, اس پر گرد نہ جمنے پائے. روز اس کو کھولنا بھی ہے, پڑھنا بھی ہے, تلاوت بھی کرنی ہے, اور قرآن پاک پر ہم نے کوئی چیز نہیں رکھنی کہ یہ بھی آداب کے خلاف ہے. اور اسی طرح اگر کوئی جو ہے وہ صفحہ نیچے گرا ہوا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کو فوراً ہم نے اٹھانا ہے, صاف کر کے ایک ایسی جگہ پر رکھنا ہے جو محفوظ جگہ ہو. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ کئی اوراق ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ نیچے پڑا ہوا ہوتا ہے, ہم نے اس کو اٹھانا ہے, صاف کرنا ہے, اور ہو سکے تو اپنے گھر کے اندر کوئی ایسا باکس بنا لیا جائے جس کے اندر مقدس اوراق وغیرہ ہم نے ڈالنے ہیں. یہ ہم خود اپنا ذہن بنائیں تاکہ ہم اس بے ادبی سے خود بھی بچیں, اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں یار یہ تو پوری دنیا کے اندر پورے شہر کے اندر ایسے کئی اوراق پڑے ہوں گے, تو ہم نے اپنی امکان تک کوشش کرنی ہے. اگر ہر بندہ یہی سوچے گا یار یہ تو سارے شہر کے اندر پڑے ہوتے ہیں, ہر جگہ کاغذ پڑے ہوتے ہیں, کس کس کاغذ کو اٹھاؤں, تو وہ لازمی نہیں ہے. ہم اپنے اوپر جو کچھ ہماری وسعت کے اندر ہے ہم اگر اس کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیں کہ میرے گھر کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ کاغذ نہ ہو جس پر قرآن کی آیت مبارکہ لکھی اور وہ نیچے پڑا ہوا ہو, کہیں اس کی بے ادبی نہ ہو جائے. ایسے کئی واقعات ملتے ہیں. آپ دیکھیں بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے, انہوں نے جو ہے وہ ایک ورق اٹھایا تھا, کاغذ اٹھایا تھا, اس پہ بسم اللہ لکھا تھا, انہوں نے جو ہے اس کو اٹھایا, صاف کیا, خوشبو وغیرہ لگا کر اعلیٰ جگہ پہ رکھا, انہوں نے اللہ کے نام کا احترام کیا, ادب کیا, پھر ان کو صلہ کیا ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے ولیوں میں شمار فرما لیا. تو اس طرح اور بھی کئی اس طرح کے واقعات ہیں. تو قرآن پاک کا ہم نے خود بھی ادب کرنا ہے, اپنے بچوں کو بھی اس کی تلقین دینی ہے کہ خود بھی ہم قرآن پاک کا ادب کریں اور اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ ہم نے قرآن پاک کا ادب کرنا ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک سے مرنا تو سیکھا ہے پر جینا نہیں سیکھا. جب ہمارے ہاں کسی کی میت ہو جاتی ہے, کوئی مر جاتا ہے, اس کی قبر پر جو ہے وہ قرآن پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ قرآن پاک لوگ کئی بیٹھ کر جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ کر اسارے ثواب کر رہے ہوتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ صرف ہم نے مرنے پر ہی قرآن پڑھنا ہے, ہم نے اپنی زندگی میں بھی قرآن پاک پڑھنا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں بھی قرآن پاک پڑھنا ہے. ہم اپنی اگر زندگی میں قرآن کریم کی تلاوت کریں گے, قرآن کریم کو اپنے شب و روز, قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے شب و روز کا حصہ بنائیں گے, تو انشاءاللہ اس کی خوب خوب برکتیں بھی ہم اپنی زندگی کے اندر پائیں گے. قرآن پاک نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, چلنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, اور اسی طرح جو آداب ہیں, آداب معاشرت ہیں یا معاملات وغیرہ ہیں, وہ سب بھی ہمیں قرآن نے سکھائے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم, فرقان حمید, برہان رشید کا کما حق ہو ادب و احترام کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے, بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور اس استقامت پ